نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آج سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے اور الحمدللہ تراویح میں ڈھائی پارے مکمل ہو گئے جہاں سے تلاوت کی گئی ہے ان کو ابواب البر کہا جاتا ہے یعنی نیکیوں کے دروازے نیکیوں کا دروازہ بہت ساری مسائل بہت سارے مسائل بہت ساری چیزیں یہاں سے بیان کی گئی ہیں بہت سے اہم مسائل رہ جاتے ہیں درمیان میں اس لیے کہ اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ان سب کو بیان کیا جائے کل مثلا ایک اہم مسئلہ تحویل قبلہ کا رہ گیا تھا جو دوسرے پارے کے شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے پہلے رکوع میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں اور مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو تقریباً 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی منہ کر کے اس لیے کہ اس وقت تک بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم نہیں آیا تھا لیکن آپ کی دلی چاہت یہ تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح سے ذکر فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں فلنولینک قبلۃ ترضاها ان قریب ہم قبلہ تبدیل کر دیں گے اور جہاں آپ کی چاہت ہے وہاں کا حکم دے دیں گے کہ اپنا منہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے چنانچہ جب یہ فرمایا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام لہذا آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں اب آئندہ قبلہ جو ہے وہ ہوگا تو بہرحال یہ تو ایک واقعہ پیش آ گیا اور مسجد قبلتین جو ہے وہ اسی کی یادگار ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو وہاں جو اصحاب نماز پڑھ رہے تھے ان تک ابھی یہ حکم نہیں پہنچا تھا اور وہ نماز میں بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ کچھ لوگ وہاں سے گزرے جنہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ بیت اللہ کو اللہ نے قبلہ بنا دیا ہے تو انہوں نے دوران نماز ہی یہ حکم ان کو سنایا اور انہوں نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے کہ ایک ہی نماز کے دوران مسجد بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز ادا کی گئی اور جیسے اللہ کا حکم معلوم ہوا انہوں نے بالکل تاخیر نہیں کی اور اللہ کے حکم کی تعمیل اس طرح کی کہ فوراً اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا اس لیے آج بھی جو حجاج کرام جاتے ہیں زائرین جاتے ہیں تو وہ مسجد قبلتین کی بھی زیارت کرتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں صحابہ کرام نے بیت المقدس کی طرف بھی مکر کے نماز پڑھی اور پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو بیت اللہ کی طرف بھی انہوں نے اپنا رخ کر لیا قبلتین کے معنی دو قبلوں والی مسجد تو وہاں پر باقاعدہ اس کا نشان بھی ہے علامات بھی ہیں اب تک اور انشاءاللہ رہیں گی تا قیامت باقی آج جو تلاوت شروع کی تو اصل میں اس بات کو بیان کیے بغیر اگلی بات سمجھ میں نہیں آتی کفار نے یہ اعتراض کیا کہ صاحب یہ کیا بات پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے اب بیت اللہ کی طرف یہ کوئی دین ہے یا مذاق بنا لیا ہی علیہ باللہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب نیکی صرف اسی میں منحصر نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف لیکن نیکی یہ ہے کہ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر اور اپنا مال علی حبی آت المال علی حبی ذوی القربی قرابت داروں پر اپنا مال خرچ کرو ولیتامی والمساکین یعنی ایک فہرست اللہ تعالی نے بیان فرما دی کہ خالی تم نے ایک ہی بات سمجھ لی کہ بھئی بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا گیا پہلے بیت المقدس کا بھئی نیکی اس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہیں تم مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوگے تب بھی اللہ کو پاؤ گے، مغرب کی طرف کرو گے تب بھی اللہ موجود ہیں، شمال کی طرف کر لو، جنوب کی طرف کر لو، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل اللہ تعالیٰ تو اس میں آزمائش تمہاری یہ تھی کہ اللہ کے حکم کی تم تعمیل کرتے ہو یا نہیں کرتے، بس اصل تو یہ تھا. تو اصل تو جیت ہے اللہ کا حکم. جب اللہ نے کہہ دیا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کرو، اب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہی یہ دین ہوگا اور یہ شریعت ہوگی، اور اس پر دار و مدار ہوگا کہ آپ جو ہے فرما بردار ہیں یا نافرمان. اور اسی طریقے سے فرمائے کہ نیکی کا کام صرف ایک یہی نہیں رہ گیا، یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کرو، مساکین اور یتامہ کو جو ہے ان کا حق ادا ان کا دو، مسافروں کو دو، سوال کرنے والوں کو دو، گردنوں کو چھڑانے پر خرچ کرو. تو یہ ساری چیزیں اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو، اپنے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کر لو کسی سے. تو دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک لمبی فہرست جو ہے وہ نیکیوں کے بیان فرما دی کہ یہ سارے نیکی کے کام ہیں. کس نے منع کیا ہے؟ اتنے بڑا میدان ہے نیکیوں کا، تو تم آؤ اس میں قدم رکھو، آگے بڑھو. اور اگلا جو حکم دیا وہ یہ تھا قصاص کا حکم، قتل کے بدلہ قتل. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں، بہرحال اس میں بھی تفصیلات ہیں، اس کو اس وقت بیان کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک اجڑتی ہوئی میں نگاہ جو ہے وہ اس پر ڈالتا جاتا ہوں اور بتاتا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ قرآن مجید میں کیا کچھ ہے جسے ہم پڑھتے نہیں، اور اگر ہم پڑھیں تو ہمارے کتنے مسائل حل ہو جائیں، ہمارے عقائد درست ہو جائیں، اللہ پر ہمارا یقین اور اعتماد بڑھ جائے، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہمارے لیے نازل ہوئی ہے ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. اب تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن مجید میں ہے کیا. ابھی چند دن پہلے ہی میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، تو وہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے ایک حدیث میں ایک دعا آتی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یعنی قرآن مجید میں نہیں ہے یہ، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے. تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جو ہے وہ ایک آیت ہے، اور اس کو وہ آیت بتا رہے تھے. انہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن مجید کیا ہے اور حدیث کیا، ہم اس میں بھی فرق نہیں کر سکتے. وہ بقول کسی کے کہ بھئی عربی میں اگر گالیاں دے تو اللہ معاف کرے، ہم سمجھتے ہیں شاید قرآن پڑھ رہا ہے. تو ہمارا معاملہ یہ ہے، اس لیے کہ ہمیں کچھ علم ہی نہیں، تو اس لیے ہمیں اس طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، صحیح طریقے پر پڑھیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ، کوئی مستند ترجمہ لے کر پڑھیں تو آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور اس کی مختصر تشریح بھی ہم پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالی ہم سے کس بات کا تقاضا کرتے ہیں. اسی طریقے سے وصیت کے بارے میں بھی یہاں پر حکم دیا گیا کہ بھئی اگر کسی کے ذمے کسی کے حقوق ہیں تو تین دن ایسے نہیں گزرنے چاہیے کسی مسلمان پر کہ اس کا وصیت نامہ اس کی جیب میں لکھا ہوا نہ ہو. ہماری غفلت کی تو انتہائیں، ہم تو کبھی سوچتے ہی نہیں کہ بھئی ہم نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا، کہتے تو سب ہیں زبان سے، لیکن عملاً بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا وصیت نامہ تیار کر رکھا ہو، کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے، کس پر قرض ہے، اور جو ہے ہماری نمازیں کتنی رہ گئی ہیں، روزے کتنے رہ گئے ہیں، ہم نے زکات کتنی دی ہے، کتنی زکات نہیں دی ہے. مجھے بتائیے کوئی ہے کہ جنہوں نے اپنی وصیت لکھی بھی ہو؟ الا ماشاء اللہ. یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہ ہو، ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ہو، لیکن اتنے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے تعداد رکھی، ان سے کتنے لوگ ہیں جو اس حکم پر عمل کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. بہرحال یہ حکم اس صورت میں تو ضروری ہے کہ جب ہم نے کسی کا لینا ہو یا کسی کو دینا ہو، نمازیں ہمارے ذمے باقی ہوں، بھائی اگر مر گئے تو کون ادا کرے گا ان کو؟ بعد میں کوئی ادا نہیں کرتا، آپ کا قرضہ بھی ادا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں نیک کہ اپنے اولاد اپنے ماں باپ کا قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو، وہ اعلان کریں کہ صاحب جو بھی ہمارے والد کے ذمے کو قرض تھا وہ ہم سے مطالبہ کرے اور ثبوت پیش کریں تو انشاءاللہ ہم ادا کریں. ہیں ایسے لوگ لیکن کم ہیں، بہت بڑی کم تعداد، ورنہ اکثر تو قرضہ بھی ادا نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے نمازوں کا کسی کو حساب پتہ ہی نہیں کتنی رہ گئی اور کتنی ادا کی، اور بالغ ہونے کے بعد سے فرض ہو جاتی ہیں لیکن ہماری کتنی نمازیں رہی ہمیں نہیں پتا. زکاتیں کتنی رہ گئیں، کتنے مال کی زکات دی. آج کل تو عام طور پر الرٹ اپ نکال دیتے ہیں، یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے حساب کیا ہی نہیں صحیح صحیح، اور عام طور پر بغیر حساب و کتاب کے تھوڑی بہت زکات دے دی سمجھ لیا کہ مال پاک ہو گیا. اسی طریقے سے روزوں کا حال ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کب ہمارے روزے رہ گئے بالغ ہونے کے بعد، کتنے سال ہم نے رکھے کتنے سال نہیں رکھے، اور کتنے جو ہے باقی ہیں ہمارے ذمے. جب یہ سب چیزیں ہوں تو وصیت لکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر کسی وقت بھی انتقال ہو جائے تو اگر اولاد نیک ہے تو آپ کی وصیت پر عمل کرے، آپ کی طرف سے جو ہے وہ فدیہ روزوں کا ادا کرے، اسی طریقے سے زکات باقی ہے آپ کے ذمے، تاکہ آپ کو آخرت کے عذاب سے چھٹکارا دلا سکے. لیکن کون اس پر عمل کرتا ہے؟ یہ قرآن مجید ہی میں ساری چیز ہے. تو ہم لڑتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کا گریبان چاک کرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، قتل و غارت گری اور جو زبان میں آیا سو کہہ دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن مجید تو پڑھ لیں بھائی، دیکھیں تو صحیح اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے. اسی طریقے سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا ہے. یہ چونکہ آپ بیان سنتے رہتے ہیں اس سے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن چند باتیں جو فائدے سے متعلق ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے جیسے کہ پچھلی قوم پر، پچھلی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم پر کسی نہ کسی طریقے سے روزے فرض تھے، یعنی شکل اس کی چاہے جو بھی ہو لیکن یہ روزے فرض کیے گئے تھے. تو اللہ نے ایک تو یہ بات بتا دی کہ بھئی تم پر جو فرض ہم کر رہے ہیں تو یہ کوئی نرالی بات نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے اور انہوں نے اس فرض کی ادائیگی کی، لہذا تم بھی تیار ہو جاؤ اور اس کے جس حکم کو اس حکم کو پورا کرو. آج ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، بازار گئے، دکان پہ گئے، انہوں نے کہا بھی مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ لوگ تو روزے ہی نہیں رکھتے، کھا بھی رہے ہیں، گٹکے بھی کھا رہے ہیں، پان چبا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، کوئی احترام کسی قسم کا نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو میں نے انہیں جواب دیا بھائی جو مسجدوں میں تمہیں لوگ نظر آتے ہیں زیادہ تر وہی لوگ روزے رکھتے ہیں، عام طور پر جو مسجدوں میں نہیں آتے ان بیچاروں کو تو روزے تو دور کی بات ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہم کتنی نعمت سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو بہت کم لوگ ہیں، روزہ رکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو مسجد ہے یہ ہماری بہت چھوٹی سی مسجد ہے، ہم اس کو بہت بڑی مسجد سمجھتے ہیں. اگر سب لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو اس مسجد میں پاؤں دھرنے کی، تل دھرنے کو بھی جگہ نہ ملے آپ کو. یہ تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں نمازیں، اس لیے ہمیں مسجد ساری کی ساری خالی نظر آتی ہے، ورنہ یہ مسجد جو ہے وہ چھوٹی پڑ جائے اگر لوگ نماز پڑھیں. لمبا لوگ نماز نہیں پڑھتے، توجہ نہیں کرتے اس طرف الا ماشاء اللہ. لیکن اکثر تعداد لوگوں کے اپنے دین سے دور ہے، نہ انہیں دین کا پتہ، نہ تقاضوں کا پتہ، نہ انہیں عہد و وفا کا پتہ، کچھ علم نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ہاں اعتراضات ان سے جتنے چاہے کرا لو، اعتراض کرنا سب سے آسان کام، لیکن عمل کرنا دین پر یہ ایک مشکل امر ہے، لوگ سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر فرمایا اور ساتھ میں فرما دیا کہ ایام معدودات، ہماری تسلی کے لیے کہہ دیا، کہہ رہے یہ بہت گنتی کے دن ہیں بھائی. اب آپ سمجھ لیجیے دو دن گزر گئے، یکم رمضان گزر گیا، دو رمضان، اب یہ دو رمضان واپس آئیں گے کیا؟ جو گزر گئے گزر گئے اس سال کے، اب جو آئے گی وہ دن بس حسرت بن کر رہ جائیں گے ہمارے لیے، اور ایک دن وہ بھی گزر جائیں گے اور پھر ہم ہوں گے وہی سب کچھ جو دنیا کے دھندے چل رہے ہیں. اب کسی نہ کسی درجے میں مسلمانوں کے دل قلوب مائل ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ نمازوں کی طرف بھی توجہ ہے، کچھ نہ کچھ اور بھی دیگر خیرات کی طرف اور دیگر اچھے امور کی طرف لوگ متوجہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اور اضافے فرمائے، ان کو اور خوب برکتوں سے نوازے اور خوب اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے. لیکن جو لوگ متوجہ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو محبت سے، پیار سے دین کی طرف لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے ایام معدودات، ارے بھائی یہ گنتی کے دن ہیں، تم انگلیوں پہ گنو گے پتہ چلا کہ. اب دیکھیے آج دوسرا تراویح ہو گئی، کل کئی ہوں گے تو قرآن مجید مکمل ہو چکے ہوں گے، تین روزہ تراویح بھی تو ہے، تو تین روزہ تراویح کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، پھر کچھ پانچ روزہ پڑھ رہے ہوں گے، کچھ دس روزہ پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ آہستہ آہستہ تسلسل کے ساتھ، آج تین دن ختم، آج پانچ دن ختم، پھر دس دن ختم. اب بعض اللہ کے بندے تو یہ کام کرتے ہیں کہ تین دن پڑھ کے بس تراویح ختم، چھٹی. آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تراویح کی وجہ سے جو بیس تراویح ہم پڑھتے ہیں تو اس میں چالیس سجدے ہم ادا کرتے ہیں، ہر رکعت میں دو سجدے کرتے ہیں، اور ہر رکعت کے سجدے میں قرب الہی کی ہم منزلیں طے کرتے ہیں. آج لوگ اس میں اڑے ہوئے ہیں کہ صاحب نہ تراویح یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ہم پہلے کون سے دین کے بہت سارے کام کر رہے ہیں، اگر یہ کر لیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا؟ دوسری بات ہے کہ یہ تو ثابت ہے، ایسا نہیں کہ ثابت نہیں ہے. اور یہ اس بحث میں پڑھنا کہ صاحب بیس تراویح ہیں کہ آٹھ تراویح ہیں، ارے بھائی جس نے آٹھ پڑھنی ہے پڑھ لے، کیونکہ اعتراضات تو نہ کہ جو بیس پڑھ رہا ہوں ان پہ اعتراض کیوں کرتے ہو، اور جو بیس پڑھ رہے ہیں الحمدللہ امت کا ایک بڑا حصہ 20 پر قائم ہے الحمدللہ. اور سب سے بڑا تعامل امت ہے, تعامل امت یہ ہے کہ 1450 سال سے لے کر اب تک حرمین شریفین میں 20 رکعتیں ہی ہوتی رہی. یہ تو چونکہ جو لوگ تھے جن کو بہانہ چاہیے تھا کرونا کا بہانے کے بعد سے وہ 10 20 کی 10 کر دی, تو یہ معاملہ ہو گیا. ورنہ 1450 سال کا عمل ہمارے سامنے ہے. اب 1450 سال کا مطلب ہے قرون اولا سے لے کر اب تک 20 تراوی حرمین شریفین میں ہوتی رہی, اور اب چونکہ دین سے دوری کا زمانہ آ گیا, حکمرانوں میں بھی دین کے لیے وہ جذبات نہیں رہے جو کبھی ہوا کرتے تھے. حکمران مسجدیں بنوایا کرتے تھے, آج کتنے حکمران ہیں جو مسجدیں بنواتے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو مسجدوں کی امداد کرتے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو مسجدوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں. آج ہمارے یہاں بھی اوقاف میں وہ مسجدیں لی جاتی ہیں جہاں پر آمدنی ہو, جہاں پر دکانیں ہوں, مزارات بھی جو ہے وہ ان کو لیتے ہیں جہاں پر چندے زیادہ ہوتے ہوں, جہاں سے پیسے حاصل ہوتے ہوں. وہ محکمہ اوقاف تو اسی کام کے لیے زیادہ تر, ان مسجدوں کا آپ دیکھیں گے جو, لیکن جو عام مسجدیں ایسا نہیں. تو بہرحال دکھ کی بات یہی ہے کہ تراوی جس نے 20 پڑھنی ہے بھائی 20 پڑھ لے, اور باقاعدہ الحمدللہ بات یہ ہے کہ جو لوگ 8 مانتے ہیں وہ بھی تو عشاء کے بعد ہی پڑھتے ہیں. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد 8 رکعتیں پڑھتے تھے؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جی حضور 8 رکعتیں پڑھتے تھے, تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی 8 رکعت تم ہر چیز کا ثبوت کہتے ہو قرآن سنت سے دو, تو کیا 8 رکعتیں قرآن مجید میں ہیں؟ دکھا سکتا ہے کوئی؟ اور کیا یہ بتا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو 8 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے وہ عشاء کے بعد پڑھتے تھے؟ اور پڑھتے تو کیا جماعت سے پڑھتے تھے, اور کیا اس میں قرآن مجید بھی مکمل کرتے تھے؟ کوئی ایک چیز ہے. تو آپ 8 مانتے ہیں اور آپ 8 بھی جماعت سے پڑھ رہے ہیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اور قیام اللیل جماعت سے نہیں پڑھتے تھے. اسی طریقے سے بہت سارے دلائل ہیں, یہاں اس پر بحث کرنا مقصد نہیں ہے. اول تو بحث مباحثے میں مت پڑھیے, آپ 20 پڑھتے پڑھتے رہیے, جو 8 پڑھ رہا ہے وہ 8 پڑھ لے خاموشی کے ساتھ. مسلمانوں کو خام مخام میں فتنے میں مبتلا کرنا اور دین سے دور کرنا یا اطاعت اور عبادت سے دور کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے شفیق تھے اپنی امت پر, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی, اور کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے پڑھی, لیکن پھر اس کے بعد آپ نے تراویح نہیں پڑھائی. اور جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا ایسا نہ ہو کہ کہیں تم پر فرض ہو جائے, اور فرض ہو جاتی اور ادا نہ کرتے تو گناہگار ہوتے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے 3 دن پڑھائیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے چھوڑ دی تاکہ امت پر کہیں فرض نہ کر دی جائے, اور اگر فرض ہو جاتی اور ہم اس کو ادا نہ کر پاتے تو بتائیے کتنا گناہ ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک صحابہ کرام اپنی اپنی تراویح پڑھتے رہے, اور جب با جماعت تراویح نہیں ہوتی تھی. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دن جب آپ مسجد میں تشریف لائے, آپ نے دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیاں بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر, آپ نے پھر ان سب کو ایک پر جمع کر دیا. حضرت عوی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم تراویح پڑھاؤ, اور صحابہ کرام نے ان کے پیچھے 20 رکعتیں پڑھی. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حضور کی سنت ہی تو عمر فاروق نے کیا, تو عمر فاروق کیا تم سے کم ہے؟ اپنے سے کمتر سمجھتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو؟ سیدنا عمر فاروق بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ صحابی ہیں. اور پھر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین, تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑو. اس حدیث کے تحت یہ بھی تو آ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک جو ہے وہ آپ نے نہیں کہا کہ فرض واجب نہیں کہا اس کو, لیکن بہرحال سیدنا عمر فاروق نے امت کو اس پر جمع کیا, اور اس وقت سے لے کر آج تک جب تک کرونا نہیں آیا تھا اس وقت تک, یعنی حرمین شریفین کے اندر بھی جو ہے وہ 20 رکعتیں پڑھی جاتی رہیں. میں نے بتایا بھی چند سال ہے 2-4 سال جس سے وہ اب 10 رکعتیں انہوں نے کر دی, ورنہ پہلے ماشاءاللہ وہاں اتنا اہتمام تھا کہ اگر مدینے سے مکے کا سفر ہوتا تھا تو مکے میں پہنچ کر وہ پارے مل جاتے تھے جہاں سے ہم نے مدینے میں چھوڑا تھا, اور مکے سے جو عمرہ کر کے مدینے کی زیارت کے لیے آتے تھے انہیں مدینے میں وہ پارے مل جاتے تھے جہاں سے مکے میں ہم نے چھوڑا تھا. یعنی قرآن مجید بھی الحمدللہ مکمل ہوتا تھا. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى, شکوہ صرف اللہ ہی سے ہم کر سکتے ہیں اور کس سے. لیکن بہرحال مسلمانوں میں اختلاف اور افتراق پیدا نہیں کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے کہ ہر آدمی بس بحث مباحثے میں نہ الجھے. آج جن کے پاس علم کا ذرہ بھی نہیں ہے وہ بحث کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, اور پوچھتے ہیں جی بخاری میں کیا ہے اور فلاں جگہ کیا ہے. بھائی اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے جو ہے وہ صاحب علم رکھے. لکل فن رجال, ہر آدمی جو ہے اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے, مناظرے کرنے والے موجود ہیں تو آدمی ان سے مناظرہ کرے. ہر آدمی تو کوئی جواب نہیں دے سکتا, اس لیے ہر آدمی کو چاہیے وہ مناظرہ بھی نہ کرے. بس آپ چونکہ دین پر عمل کر رہے ہیں الحمدللہ کرتے چلے جائیے. میں نے بتایا نا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ چار رکعتیں پڑھتے تھے, کہ اس کو چار رکعت کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ترویحا. ترویحا کا مطلب ہے دو اور دو رکعتیں جب چار ہو گئی تو اس کو ترویحا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد مزید چار ہو گئی پھر بیٹھتے ہیں وہ ترویحتان. پھر اس کے بعد چار مزید ہو گئے اس کو کہتے ہیں ترویحات. اور پھر اس کے بعد سولہ ہو یا بیس ہو جائے وہ تراویح کہلاتی. تو تراویح کا جو لفظ ہے یہ خود جو ہے اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ بارہ سے زیادہ ہے. اور لازمی بات ہے وہ چاہے سولہ ہو یا بیس ہو جو بھی ہو, تو خود جو لفظ ہے یہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ تراویح. اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب وہ چار رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے تو چار رکعت کے بعد نیکیوں کا زمانہ تھا نا, پھر ایک طواف کرتے تھے بیت اللہ کا, سات چکر لگاتے تھے, پھر اس کے بعد چار رکعتیں پڑھتے تھے, پھر ایک طواف کرتے تھے بیت اللہ کا, پھر چار رکعتیں پڑھتے تھے, پھر ایک طواف کرتے تھے. آج ہمیں تو جلدی ہوتی ہے نا, آئیں سب جو آخر میں بھاگ جائیں جلدی سے, جتنا جلدی ہو سکے مسجد سے نکلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المومن فی المسجد, کہ مومن مسجد میں ایسا ہے قسم کی فلما, جیسا کہ مچھلی پانی میں. یعنی مومن کا دل مسجد میں ایسا لگنا چاہیے جیسے مچھلی کو اگر پانی سے نکال دو تو وہ مر جائے گی, اسی طریقے سے اگر مسجد سے مومن کو نکال دیا جائے تو وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. ماہی یہ بے آب کسے کہتے ہیں, مچھلی کو کہا جاتا ہے کہ مچھلی جو ہے ماہی یہ بے آب, یعنی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان کو مسجد سے اتنا لگاؤ ہونا چاہیے کہ اگر مسجد سے اس کو نکال دیا جائے تو اس کا دل تڑپنے لگے. پچھلے فرمایا کہ المومن فی المسجد قسم کی فلما, کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں. والمنافق فی المسجد, اور منافق جو ہے وہ مسجد میں وہ اس کا بارہ فرمایا کہ جس طرح پرندہ کل یعنی جس طرح پرندہ جو ہے وہ قید خانے میں ہوتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا طیری فی القفص, زبان پر چڑھ نہیں رہتے الفاظ. اور منافق جو ہے مسجد میں ایسا ہے کہ طیری فی القفص, جس طرح پرندہ جو ہے وہ اس کے پنجرے کے اندر پریشان رہتا ہے جلد از جلد کہیں سے موقع ملے اور بھاگے. تو اسی طریقے سے بہرحال یہ بات میں نے اس لحاظ کی کہ وہ لوگ ماشاءاللہ دین کا زمانہ تھا, خیرخواہی کا زمانہ تھا, تو اس طرح سے تراویح پڑھتے تھے کہ ہر چار رکعت کے بعد ایک ترویحا پڑھتے تھے, ترویحا کے بعد ایک طواف کرتے تھے. یہ تو اہل مکہ کا تعامل تھا. اور جہاں تک اہل مدینہ کا تعامل تھا وہ بیس رکعتیں نہیں پڑھتے تھے, وہ چالیس پڑھتے تھے. ہر ترویحا کے بعد پھر وہ مزید چار پڑھتے تھے اپنی الگ سے. ترویحا کے بعد یعنی جو ہمارا آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ اس میں چار رکعتیں اور پڑھ لیتے تھے, پھر اس کے بعد چار رکعتیں پڑھتے تھے, پھر چار رکعتیں اور اپنی طرف سے پڑھ لیتے. اس طرح چالیس رکعتیں اور پلس تین وتر کی تینتالیس رکعتیں جو ہیں, اور بعض روایتوں میں چھتیس روایتیں اور بعد میں اس سے بھی زیادہ کی آتی ہے کہ بعض صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے. تو پڑھنے کے لیے تو کوئی ممانعت تو ہے نہیں, اس لیے اہل مدینہ کا یہ تعامل رہا ایک عرصے تک, اور اہل مکہ کا وہ تعامل رہا جو میں نے بتایا. تو بہرحال اس میں اصل یہی ہے کہ بیس رکعت تراویح جو پڑھی جاتی ہیں, اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. بھائی تراویح پڑھنے میں بھی یقیناً تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ اللہ کی طرف سے آپ دیکھیے رجحان ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو توفیق دی ہوئی ہے کہ جو چار رکعت اور دو رکعت فرض جن سے ادا نہیں ہوتے وہ تراویح کی لمبی لمبی رکعتوں میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ پورے مہینے آتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہے, اس کو نعمت سمجھیے اور کوشش کرے پابندی. کوئی اگر جماعت سے کبھی نہ پڑھ سکے تو اپنی پڑھ لے, لیکن پڑھ لے اس رات, اگر رہ گئی تو پھر اس کے بعد قضا نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر آج مثلا کوئی کسی کی رہ گئی تو بعد میں پڑھ لے. بہرحال اس میں بہت سارے مسائل ہوئے, لیکن اس میں ان مسائل کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا, بس سرسری طور پر یہ عرض کر دیا کہ یہ ساری چیزیں بھی دین میں شامل ہیں. ہمیں لڑائی جھگڑوں سے گریز کرنا چاہیے, بلا وجہ کے بحث و مباحثے سے کوئی آدمی ماننے والا نہیں. آپ جو کر رہے ہیں خاموشی سے کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دیکھیے ہم ہر رکعت میں کہتے بھی ہیں نا اهدنا الصراط المستقيم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، جو بھی حق راستہ ہے سیدھا راستہ ہے، اللہ سے مانگتے رہیے، اپنی دعا میں بھی اس کو شامل کر لیجیے، اهدنا الصراط المستقيم، اللہ جو حق ہے وہ ہمیں بتا دیجیے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماؤ. تو بہرحال یہ ماہ مبارک بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے، تو یہ تراویح کا جو زمانہ ہے نا، اس میں ہم جو 20 رکعتیں پڑھتے ہیں تو 40 سجدے ادا کرتے ہیں. ہر سجدہ جو ہے وہ مقام قرب ہے اللہ کی نظر، یعنی ہم اللہ سے قریب ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے انسان سجدے کے مقام. جب آدمی سجدہ کرتا ہے نا تو سمجھ لیجیے ہم سب سے قریب تر ہے اللہ کے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، بڑے نیک سارے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے بھائی جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو اپنی اردو پرانے زمانے کی بولا کرتے تھے کہ بس مزہ آ جاوے، ایسا لگے جیسے اللہ نے منہ چوم لیا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی سجدے میں ہوتا تو یہ تصور کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے. اب جب اس تصور کے ساتھ آپ سجدہ کریں گے، آپ سوچئے کہ کس قدر آپ کے دل میں محبت اٹھے گی میں اپنے رب کے قدموں میں ہوں. آج ہم محراب نبی کے لیے ترستے ہیں کہ وہ جگہ مل جائے تو وہاں دو رکعت پڑھ لے، تاکہ ہم اس مقام پر سجدہ کر سکے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین تھے. اب جو محراب نبی ہے نا آج کل جہاں نماز ہو رہی ہے، تو یہ اصل میں وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین ہوتے تھے، دونوں قدم مبارک آپ رکھ کر کھڑے ہوتے تھے. اب صرف اس جگہ کو انہوں نے جو ہے وہ محراب بنا دیا، اور جو آگے جو سجدہ گاہ ہے اس کو تو سب انہوں نے عمارت میں بند کر دیا، لیکن صرف پیروں کی جو جگہ ہے وہ باقی. تو اگر کوئی آدمی کسی کو موقع ملتا ہے محراب نبی میں جا کے سجدہ کرنے کی، تو جب سجدہ کرتا ہے وہ تو عین وہ جگہ ہوتی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہوتے تھے. تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ آدمی اگر تصور کے ساتھ نماز پڑھے، ادھر ادھر نہ دیکھیے، تصور اپنا رکھے سامنے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ادھر ادھر دیکھتا ہے نا نماز میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی اچھی چیز نظر آ رہی. جب آپ اس تصور سے نماز پڑھیں گے آپ فوراً، ٹھیک ہے ہم انسان ہیں غلطی ہوتی ہے نا، تھوڑی سی آنکھ ادھر ادھر ہوئی، جب جیسے تصور کیا فوراً جلدی سے سیدھے ہو جائیں گے، نہیں یا اللہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. اسی لیے بتا دیا بھی اپنی نظریں سجدے کی جگہ پر رکھو، رکوع میں کہاں رکھو، تشہد میں کہاں رکھو، یہ ساری تفصیلات ہیں کہ نہیں، اسی لیے تاکہ ہماری نماز میں خشوع خضوع ہو. تو بہرحال یہ آج آگے تو ہم چل ہی نہیں سکے، لیکن یہ فرما ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے جو فرما دی ہے تم پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے اہتمام کے ساتھ ایک حدیث بیان فرمائی، یعنی خطبہ دیا، اور اس میں فرمایا کہ تم پر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے اے مسلمانوں. تو اس میں فرمایا کہ بھئی تم اس میں کیا کیا کام کرو، خیر کے کام کرو، صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کو روزہ کھلوا دو، نیکی کے کام کر لو، اور اپنی عبادت کو بڑھا لو، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے تاکہ ہم اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں. تو بہرحال چند باتیں میں نے عرض کر دی، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کچھ اور انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو متحد اور متفق فرمائے، افتراق اور انتشار سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، حق پر چلنے کی، اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين، اصلح لنا شاننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.